الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وقال عز وجل كما ورد في سورة الصاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور معزز خواتین الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق الحمدللہ اس کا بیان کا ہم نے پچھلے جمعے سے آغاز کیا تھا پس منظر اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ امریکہ میں ایک عیسائی پادری نے جو خبز باطن تھا اس کے اظہار کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کے اس عظیم ترین کلام کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی بہرحال اس نے جو بھی حرکت کی اس کی بنیاد پر عیسائیت کی حقیقت یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام دشمنی جو ہے وہ واضح ہوئی کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام وہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے لیا اور 1400 سدیاں گزرنے کے باوجود 1400 سال گزرنے کے باوجود بحمد تعالی قرآن حکیم آج بھی محفوظ ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانیت کو پیش کر رہا انہوں نے بہرحال جو بھی کوشش کی اس کا پس منظر جو بھی رہا ہو ہمیں درحقیقت اگر واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں بھی ذرا اپنی زندگی کا یا اپنے معاملات کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے تو الحمدللہ ایک مثبت انداز میں ایک پازیٹو ایٹیٹیوڈ کے تحت قرآن حکیم کے حقوق نامی جو کتابچہ ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا اسی کتاب کے ریفرنس میں الحمدللہ ان تقاریر کا ہم نے آغاز کیا لہذا اس سے پہلے جو دو تقریر ہو چکی ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں قرآن حکیم کا مسلمانوں پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس بات کا یقین کرنا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات آتی ہے کہ ہم تو اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ تو ایک ہے ماننا، ایک ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ تصدیق کرنا۔ ایک علم ہوتا ہے اور ایک اس سے بڑھ کر، ایک عالم ہے اور ایک عارف ہے۔ عالم کے ماننے ہوتے ہیں جاننے والا، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو، یعنی جان سے آگے بڑھ کر پہچاننا شروع کر دے، کسی شے کی حقیقت کو واضح کرنے لگے۔ تو بہرحال قرآن حکیم کا سب سے پہلا حق مسلمانوں پر یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کتاب ہدایت پر ایمان ہو، یقین ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ بحمدی تعالی ایمان کے جو دو درجے بیان کیے جاتے ہیں، سب سے پہلا درجہ زبان سے اقرار، اقرار باللسان۔ بحمدی تعالی اس وقت دنیا میں تقریباً 1.5 ارب انسان ایسے ہیں، 1,57,00,000، کہ جو زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق مالک صرف اللہ سبحانہ وتعالی، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا کلمہ پڑھنے والے تقریباً 1.5 ارب ہیں دنیا میں۔ اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرے گا، خود بخود قرآن حکیم پر ایمان اس پہ لازم ہے۔ تو گویا زبان سے اقرار کرنے والے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس وقت دنیا میں تقریباً 1.5 ارب ہیں۔ لیکن اگر ان 1.5 ارب انسانوں کا، مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے کہ یہ ایمان کس حد تک ان کی دل کی گہرائیوں میں موجود ہے، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تصدیق بالقلب کے درجے میں اس قرآن حکیم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اکثر و بیشتر تو اس کو کتاب ہدایت سمجھتے ہی نہیں، ایصال ثواب یا حصول ثواب یا برکت کے حصول کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ عام مسلمان اسے ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھتا ہی نہیں، کیونکہ اس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اکثر و بیشتر با برکت کتاب ہے، اس کو پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے، فلاں چیز اتنی پڑھ لو بس، یہی چیز مشہور ہے۔ یا پھر زیادہ سے زیادہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ بھی قرآن خوانی کے نتیجے میں ایک ایک سفارہ جو ہے وہ پڑھ لیا جاتا ہے، اور اجتماعی طور پر دعا ہوئی، حصول ثواب بھی ہوا، اور وہ ثواب ایصال کر دیا جاتا ہے، پہنچا دیا جاتا ہے اپنے مردوں تک۔ تو گویا اس کتاب زندہ کو ہم نے مردوں کی کتاب بنایا ہوا ہے، اکثر و بیشتر مردوں کے لیے یہ کتاب پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ بہرحال اس قرآن پر سب سے پہلا تقاضا قرآن کا حق یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس پر یقین ہو۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، کیسے یہ یقین والا ایمان حاصل ہوگا، تو اس کا جواب خود قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات پر غور و فکر کرنے سے، قرآن حکیم کی آیات کو سننے سے سمجھنے سے یقین والا ایمان حاصل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج اسی موضوع پر ہماری تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن جو آیت مبارکہ ریفرنس میں کوٹ کی گئی ہے یہ قرآن حکیم کی بہت ہی خوبصورت مقام، قرآن حکیم کا انتہائی خوبصورت مقام ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2، جو مجھے اور آپ کو بھی ایک سوچ کا اور غور کرنے کا موقع فراہم کر رہی ہے، کیونکہ رب کائنات نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی ہے، ڈیفینیشن فرمائی ہے۔ مومن صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور ان کے دل خوف محسوس کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ذکر اللہ کیا جاتا ہے، تو کیا ہمارے دل بھی خوف محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ایمان حقیقی میں اضافہ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ ہم بھی مومن ہیں، اور اگر نہیں ہوتا، وہ آیات قرآنی ہم پر کوئی اثر ہی نہیں کرتی، ہم دونوں کان کھول کر سنتے ہیں، ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ رب کائنات کا کلام ہم پر کوئی اثر نہیں کر رہا. بہرحال آیت مبارکہ ہے سورہ انفال آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف محسوس کرتے ہیں. وجلت، وجلا یجلو کے معنی ہوتے ہیں احساس کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ رب کائنات کے سامنے کل جواب دہی کرنی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ان کے دلوں پر ایک لرزہ طاری ہوتا ہے. تو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا. اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، آیات قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ آیات قرآنی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر، اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. ایمان کا حاصل بھروسہ، توکل، وہ رب کائنات پر. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، عمل کے اعتبار سے نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ پیسہ ہو یا صلاحیت ہو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، بہت اہم الفاظ ہیں، غور کیجئے، اللہ کا کلام ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یہی پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں. اگر ہم اپنی زبان میں اس کا ٹرانسلیٹ کریں مفہوم سمجھانے کے لیے، تو ایک نمبر مومن ہے، یعنی جینین مومن ہے، جس کو آپ پرکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت بھی ہے، اور بڑی عزت والی روزی ہے جو اللہ پاک نے تیار کر کے رکھی. تو اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. قرآن حکیم کی جب آیات پڑھیں اور پڑھائیں، تو یہ احساس کہ ہمیں اللہ کی جناب میں حاضری دینی ہے، اور یہ آیات قرآنی ہمارے یقین میں اضافے کا باعث بنے. پھر بحمد تعالیٰ، پچھلی مرتبہ ہم نے قرآن حکیم کا دوسرا حق آپ کے سامنے بیان کیا تھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بھی، یہی ہیں وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کی ناقدری کرے، ناشکری کرے، کفرانِ نعمت کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی ہیں وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں. الحمدللہ پچھلے جمعے کی پوری گفتگو آپ کو اگر یاد ہو، دو نکات میں صرف آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں. نمبر 1، دنیا کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں وہ جن کو رب کائنات اپنا کلام عطا فرمائے. غور کیجئے گا، مادی نعمتوں کے اعتبار سے ہم بڑا سمجھتے ہیں کسی کو کہ فلاں کو بڑی نعمت مل گئی، اس کو دولت مل گئی، یا فلاں، تو ہم اس پر بڑا دل میں ملال آتا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں ملی، اسے کیوں مل گئی. ذرا غور کیجئے، اللہ والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والوں کی نگاہ میں ان مادی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں، مچھر کے پر سے بھی زیادہ کوئی حیثیت نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والوں، ان کے نزدیک اگر کسی چیز کی اہمیت ہے، وقت ہے، حیثیت ہے، تو وہ اس بات کی ہے کہ کل قیامت کے دن رب کائنات ان سے راضی ہو جائے، رب کائنات اپنی رضا کا اعلان کر دے. یہ ہے ان کی زندگی کا مقصد. لہذا بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑا اعزاز ہے ان لوگوں کے لیے جن کو رب کائنات اپنی کتاب عطا فرمائے، اپنی ہدایت عطا فرمائے، اپنا پیغام عطا فرمائے. ذرا کمپیئر تو کیجئے، رب کائنات کہاں اور انسان کہاں، کوئی حیثیت ہی نہیں انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. لیکن وہ عظیم ترین کائنات کا مالک، کائنات کا رب، وہ بندوں کے لیے اپنا پیغام بھیج رہا ہے کہ اس پیغام پر عمل کر کے تو میری رضا حاصل کر سکتے ہو. تو خوش نصیب ترین لوگ ہیں یا نہیں؟ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمایا جن کو کتاب ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اب اس کتاب ہدایت سے محبت اس کتاب ہدایت پر ایمان کا بھی کچھ تقاضا ہے. صرف اس کو اچھے غلاف میں لپیٹ کر بلند جگہ پر رکھنا یہ مقصد نہیں ہے. ہمارے ہاں محبت بھی ہے، جذبات بھی ہیں، عظمت بھی ہے، لیکن اس کو پراپرلی چینلائز نہیں کیا جاتا. قرآن حکیم کی عظمت بحمد تعالیٰ ہر مسلمان میں ہے، اس کی طرف پیٹ نہ کرو، اس کو بلند جگہ پر رکھو، آداب ہیں تلاوت کے وغیرہ وغیرہ. لیکن ذرا غور کیجئے خود قرآن حکیم اپنا کیا ادب بتا رہا ہے یا کیا مقصد بتا رہا ہے. فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہی ہے وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو گویا ایمان اس کتاب ہدایت پر اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کو صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھا جائے. الحمدللہ پچھلی مرتبہ اس پہ کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب ہدایت پر ایمان، اس سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا نقطہ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ جس چیز میں دلچسپی ہو اس کے لیے انسان اپنا وقت نکالتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، صلاحیت لگاتا ہے. ورلڈ کپ ختم ہوا، میں نے ورلڈ کپ کی مثال دی تھی، دلچسپی کریٹ کی گئی تھی. ہمارے ملک میں میڈیا جس چیز کو امپورٹنس دیتا ہے وہ بہت نمایاں ہو جاتی ہے، لہذا میڈیا کا سارا گیم تھا. یہ موبائل جس طرح آن ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں، پھر اور جو کمیونیکیشن ریسورسز جس طرح عام سے عام تر کیے جا رہے ہیں وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں بے حیائی، فحاشی اور غلط کام کے لیے. بہتر طریقہ یہ ہوگا، مثبت انداز یہ ہوگا کہ ہم ان کمیونیکیشن ریسورسز کو پازیٹیولی استعمال کریں، اس کے ذریعے رب کائنات کا کلام پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں البتہ ایک احتیاط بہت ضروری ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے بغیر کوئی بات، کوئی میسج آگے فارورڈ نہ کریں. ہمارے یہ بھی بڑا المیہ ہے، کسی نے کوئی میسج کیا، پڑھا، اچھا لگا، آگے بڑھا دیا، تو بغیر کسی تحقیق کے. اس میں تحقیق ضروری ہے کہ آیت کا ریفرنس کیا ہے، حدیث کا ریفرنس کیا ہے، اللہ کے رسول کی طرف کوئی بات منسوب کی جا رہی ہے تو وہ بات صحیح بھی ہے نہیں. تو اس حوالے سے بہرحال احتیاط کرنی چاہیے. عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ جس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے اس کے لیے انسان اپنا وقت فارغ کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، صلاحیتیں لگاتا ہے. اللہ سے دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے قرآن حکیم جیسی عظیم نعمت ہدایت کے لیے اپنا وقت فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے دلچسپ ترین رب کائنات کا کلام. اب آئیے اس کا تیسرا حق. پہلا حق، اس پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ خود قرآن حکیم پڑھ کر ہی آپ کو یقین حاصل ہوگا. اسی طرح دوسرا حق اس کی روزانہ تلاوت، اس لیے بھی کہ یہ ہماری روح کی غذا ہے. جیسے 24 گھنٹے میں ہم اپنے جسم کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، آرام دیتے ہیں، اے سی بھی چاہیے، ہیٹر بھی چاہیے، گیزر بھی چاہیے، دنیا بھر کی نعمتیں خرید کر لاتے ہیں، اس لیے کہ اس جسم کو آرام چاہیے. اسی طرح اس جسم میں جو عظیم ترین نعمت رب کائنات کی امانت رکھی گئی، اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے جو تیری ہے، میرے لیے مشکل ہے، اس شے کی نگہبانی. وہ شے کیا ہے؟ وہ روح ربانی ہے جو رب کائنات نے جسم میں وضعیت فرمائی ہے. لہذا اس روح ربانی کی غذا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی. سورۃ الرعد کی آیت کا ریفرنس دیا تھا میں نے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اطمینان پاتے ہیں، سکون میں آتے ہیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ انسانوں کے دلوں کو سکون تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے آتا ہے، اللہ کی یاد سے آتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کا یقینی ذریعہ یہ اللہ کا کلام ہے. سورۃ الحجر آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے اس یاد دہانی کو، اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو دو حقوق ہو گئے بحمد تعالی، دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین اور اس کی روزانہ تلاوت. نماز میں بھی تلاوت اسی لیے، تہجد میں بھی تلاوت اسی لیے. ورتل القرآن ترتیلا، اپنے نفس کی بقا اور نفس کی ترقی کے لیے قرآن حکیم کا پڑھنا تہجد میں خاص طور پر، یہ اسی لیے اللہ پاک نے عطا فرمایا. بہرحال اب آئیے تیسرا حق. قرآن حکیم اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے کتاب ہدایت کے طور پر. اس ہدایت کے لفظ کو سمجھنا ہوگا،
گائیڈنس
ہدایت. بار بار قرآن حکیم کہتا ہے ہدن للناس, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس. سورہ بقرہ میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. یہاں ایک بہت بڑا کوئسچن مارک لگائی اپنے ذہن میں کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت کیوں ہے. میں کچھ دیر کے لیے خاموش اس لیے ہو گیا کہ ہم سوچیں ذرا. اس کا جواب یہ ہے کہ رب کائنات نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دار الامتحان, این ایگزامنیشن ہال. سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے مقصد تخلیق انسان بیان فرمایا. یہ موت اور زندگی, دنیا کی زندگی ہے کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ رب کائنات تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ رب کائنات جو انتہائی بابرکت ہے, جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے, جو ہر شے پر قادر ہے, اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا. الذی خلق الموت والحیات, موت پہلے آ رہا ہے حیات سے, یہ بھی دلچسپ نقطہ ہے کہ رب کائنات نے موت اور زندگی کو اس لیے تخلیق فرمایا, اس لیے پیدا فرمایا, لیبلوکم, تاکہ وہ تمہیں آزمائے, ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. تو ایک بات تو واضح ہوئی کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دار الامتحان, دار الجزا نہیں ہے. دار الجزا موت کے بعد یا قیامت کے دن ہوگی. تو جب یہ دار الامتحان ہے, جیسے اقبال کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں, قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانندے حباب, اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. موت کو سمجھے ہیں غافل, اختتام زندگی ہے یہ, شام زندگی, صبح دوام زندگی. تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نناپ, جاویدا پہ ہم دوا ہر دم جوائے زندگی. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو زندگی تو شروع ہی ہوتی ہے موت کے بعد. موت زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. حضرت علی کا قول سنایا تھا میں نے آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس وقت سو رہے ہیں, جب موت آئے گی تو جاگیں گے, جب موت آئے گی تو آنکھیں کھلیں گی, کی حقیقت یہ ہے. تو بہرحال دنیا کی زندگی دار الامتحان. اب اگر یہ دار الامتحان ہے, ایگزامنیشن ہال ہے, تو دار الامتحان میں یہ امتحان کے لیے جو طلباء ہوتے ہیں ان کو گائیڈنس فراہم کی جاتی ہے. کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں. ہمارے ہاں تو یہ جو سینٹرز ایوننگ میں شروع ہوئے ہیں, کالجز میں پڑھائی نہیں ہوتی. معذرت کے ساتھ اگر آپ میں کوئی پروفیسر رینکنگ لوگ ہیں, ہمارے ہاں بیڑا غرق کیا اساتذہ نے. معذرت کے ساتھ میں نے پہلے معذرت کر لی, یہ اساتذہ یہ قوم کے معمار ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں اساتذہ ہی وہ ہیں جنہوں نے اپنی یہ معاشرتی ذمہ داری پوری نہیں کی. یونیورسٹیز کا حال دیکھ لیجئے, گورنمنٹ یونیورسٹیز خاص طور پر, وہاں پڑھانے کے لیے اساتذہ اپنے روم میں نہیں جا پاتے, اور سیلریز ان کی دیکھیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں میں جا رہی ہیں. اسی طرح کالج کا حال دیکھ لیجئے, اسکولز کا حال دیکھ لیجئے. میں ایسے اسکول گیا اور دوست ہیں میرے, وہاں فرماتے ہیں کہ یہاں اساتذہ آتے ہیں صرف پہلی تاریخ کو. بھائی پہلی تاریخ کو کیوں آتے ہیں؟ اپنی سیلری لینے, اور کس لیے آتے ہیں؟ اور باقی دنوں میں وہ پرائیویٹ اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں. تو بہرحال المیہ ہے ہمارا یہ. میں اس پہ تنقید اس لیے کر رہا ہوں پورے اعتماد سے کہ میرا تعلق بھی ایک انسٹیٹیوشن سے ہے, میں بھی اسکول ایک کالج میں پڑھاتا ہوں. تو حال بہت برا ہے, بہت برا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو اصل مقاصد تھے اس ایجوکیشن کے وہ حاصل نہیں ہو رہے, جس کی وجہ سے جو ترقی ہونی چاہیے قومی سطح پر وہ پروڈکٹ بھی ہمیں نہیں مل پا رہی. بہرحال طلباء کا جب امتحان لینا ہوتا ہے تو ان کو پورے سال پڑھانا ہوتا ہے. کالجز اس لیے ہوتے ہیں, یونیورسٹیز اس لیے ہوتی ہیں. پھر ان کو اضافی طور پر نوٹس بھی دیے جاتے ہیں, لیبورٹریز بنائی جاتی ہیں, پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کروایا جاتا ہے تاکہ وہ پریکٹیکل لیب میں جا کر پریکٹیکل کر سکیں. پھر کہیں جا کر وہ اسٹوڈینٹ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ 3 گھنٹے کے اندر پورے سلیبس کا جو حاصل ہے, ایک پیپر دیا گیا ہے, اس کو وہ 3 گھنٹے میں سالو کر سکے. گویا پورے سال پڑھنے کے بعد ایک طالب علم اس قابل ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے میں پوری کتاب کا جو نچوڑ ہے وہ حاصل کر, وہ اس کو سالو کر سکے. یہ مثال آپ کو اس لیے دی, بڑی عملی مثال ہے. ہماری پوری زندگی امتحان ہے. رب کائنات نے تمام انبیاء کرام کو معلم بنا کر بھیجا, انہوں نے آ کر اپنے قول سے, اپنے عمل سے, اپنے یوں کہہ لیجئے کہ پوری زندگی کے اسوے سے لوگوں کے سامنے معلم کی طرح, ٹیچر کی طرح اسوہ حسنہ فراہم کیا, تاکہ لوگ مس گائیڈ نہ ہوں, تاکہ لوگ غافل نہ ہو جائیں. لہذا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیت مبارکہ آتی ہے سورہ احزاب میں, اللہ پاک فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے, دا بیسٹ وے آف لائف, کہ انہوں نے جو زندگی گزاری جس طرح, ویسے تم بھی گزارنے کی کوشش کرو. وہ رب کے محبوب تھے, تم بھی رب کائنات کے محبوب بن جاؤ گے. تو بہرحال امتحان, لفظ امتحان پر ذرا فوکس رہے گا. جب یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے تو لازماً انسان کو ہدایت چاہیے, ہدایات چاہیے, گائیڈنس چاہیے. ان اس ضرورت کے لیے رب کائنات نے بحمد تعالی اپنے انبیاء کرام کو بھی بھیجا, اپنی کتابیں بھی بھیجیں, اور ان انبیاء کرام کے یوں کہ یہ گولڈن چین کی آخری کڑی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کتاب ہدایت کا جو تسلسل تھا اس کا کلائمیکس ہے قرآن حکیم. اور رحمان علم القرآن, رحمان نے قرآن کی تعلیم دی, گویا رحمان کی رحمانیت اس قرآن حکیم میں موجود ہے. تو بہرحال عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ تیسرا حق قرآن حکیم کا یہ ہے کہ اس قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. سمجھنے کی کوشش اس لیے کی جائے کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے, اس میں زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایات عطا فرما دی, اور ان ہدایت کو کامل کر دیا. الہدا کہا قرآن حکیم کو. بڑا اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک دنیا میں بھیج رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت دی آدم کو, وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آدم تم دنیا میں جا رہے ہو علیہ السلام, لیکن جب بھی کبھی میرے پاس سے تمہارے پاس کوئی ہدایت نامہ ہے, ہدن نکرا ہے, وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوگا. یہ ہدایات کا سلسلہ چلا آ رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ گولڈن چین ہے انبیاء کرام کی, اس کی آخری کڑی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسے ہدایات کے سلسلے میں انبیاء کرام کو مختلف صحیفے اور کتابیں دی گئیں, اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتابیں ہدایت دی گئیں جس کے بارے میں خود اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی. وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا کے ساتھ, ہدن نہیں الہدا. ایک ہے ہدن گائیڈنس اور ایک ہے الہدا دی گائیڈنس, بہت فرق پڑ گیا زمین آسمان کا. تو وہ اللہ پاک جس نے الہدا دے کر بھیجا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بحمدی تعالی پھر اللہ کا شکر ادا کیجئے, اس الہدا تمام زندگی کے سے متعلق ہدایت نامہ بحمدی تعالی ہمارے پاس موجود ہے. اب اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس الہدا پر غور و فکر کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. لہذا بڑی خوبصورت آیت مبارکہ سورہ سواد آیت نمبر 29, رب کائنات نے قرآن حکیم پر غور و فکر کے دو درجے بیان فرما دیے. فرمایا کتابن انزل اللہ الیک مبارکن, یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہے کیسی مبارکن, برکت والی ہے. اور کیوں نازل فرمائی؟ لیتدبروا آیاتی, تاکہ تدبر کریں, غور و فکر کریں اس کی آیات میں. ولیتذکر اولو الالباب, اور تاکہ ہوش مند, عقل مند, سمجھدار لوگ اس قرآن کی آیات سے تذکر حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں. تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے دو درجے ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرما دی. لہذا ان دو درجوں کے حوالے سے میری آخری جو گفتگو اس پر ہوگی. سب سے پہلا درجہ تذکر بالقرآن. تذکر زال کاف اور را سے باب تفاعل میں اس کے معنی ہوتے ہیں یاد دہانی حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا. اور اس اعتبار سے قرآن حکیم سے نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے یہ آسان ترین کتاب ہے. آسان ترین کتاب اس لیے ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجی گئی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے جب یہ ہدایت نامہ بنا کر بھیجا گیا تو تذکر، یاد دہانی، نصیحت، ریمائنڈر کے طور پر یہ انتہائی آسان کتاب ہے. سورہ قمر قرآن حکیم میں موجود ہے الحمدللہ، مختصر سورت ہے. رب کائنات چار مرتبہ ایک ہی بات ارشاد فرماتا ہے. مختصر سورت سورہ قمر چار مرتبہ ایک بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن حکیم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے انتہائی آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو پہلا درجہ قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کا تذکر، تذکیر. کلا انہا تذکرہ، بار بار قرآن حکیم میں آتا ہے. ہرگز نہیں ہے تو یاد دہانی ہے. کن چیزوں کی یاد دہانی؟ دیکھیے دنیا کی زندگی ہے بہت خوبصورت، یہ بات تو مان لینی چاہیے کہ جتنی سائنٹیفک ترقی ہو رہی ہے، سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں، زندگی خوبصورت سے خوبصورت، آرام دہ سے آرام دہ تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جتنی زیادہ لگژریز بڑھ رہی ہیں اتنا زیادہ انسان دنیا پرستی میں انوالو ہو رہا ہے، اور اسی کو فتنہ دجال کہتے ہیں. دجالیت بنیادی طور پر ہے ہی ہے کہ انسان اپنی موت کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے اور دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کے رہ جائے. جیسے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. لہذا کافر صرف رام لال یا ڈیوڈ نہیں، ہر وہ شخص کافر ہے جو اللہ کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، سب سے اہم ترین بات اپنی موت کو بھول گیا، موت کے بعد جو اصل زندگی شروع ہونے والی تھی اس کو بھول گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا دنیا کی زندگی ہے بڑی بڑی، اللہ پاک نے رانائیاں اس میں رکھی ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. سورۃ کاف اس پر گفتگو ہو چکی ہے. بہرحال تذکیر اس بات کی کہ تم یہاں کے باسی نہیں ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدنیا انما الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تمہارے آرام کے لیے نہیں، اس لیے کہ تم اس دنیا کو برتو. الدنیا خلقت لکم، تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. لیکن وانتم خلقتم للآخرہ، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. بڑا خوبصورت شعر ہے اقبال کا، جہاں ہے تیرے لیے، یہ زمین یہ کائنات تمہارے لیے، لیکن تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، تم یہاں مسافر ہو. جس طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا راہ چلتے ہوئے مسافر. مسافر طویل سفر کے دوران تھک گیا ہے تو کچھ دیر کے لیے آرام کر لے، درخت ہے بڑا خوبصورت درخت ہے، اور وہاں وہ بیٹھ جائے، کچھ پانی پی لیں، کچھ کھانا کھا لیں، کچھ آرام. لیکن وہ درخت میں ہی بیٹھ جائے اور وہیں اپنا ساری کی ساری زندگی گزارے تو منزل پہ تو نہیں پہنچ سکے گا. ہماری منزل کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے منزل. ہم تو ہیں ہی اللہ کے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ بات اگر یاد رہے تو دنیا برتنے کا سامان ہے، اس کو استعمال کرو آخرت کے لیے. تو اد دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. لہذا آپ آئیے ذرا تذکیر کی، یاد دہانی کی اہمیت کو سمجھیے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ موت بھی آنے والی ہے. قرآن حکیم ہمیں بار بار یاد دہانی کرواتا. یہی مقصد ہے نا جمعے کے دن کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کیا کرتے تھے؟ یہ بات اس سے پہلے یہاں بیان ہو چکی ہے. جمعے کے دن اچھی طرح تیار ہو کر آؤ، نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر اول وقت میں مسجد میں آؤ. مقصد کیا ہے؟ ثواب تو ملے گا انشاءاللہ. بنیادی مقصد تھا تذکیر و یاد دہانی. سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں. فذکر انما انت مذکر، فذکر انما، فذکر النفعات الذکرا، یاد دہانی کروائیے. آپ تو ہیں ہی یاد دہانی کروانے والے، یاد دہانی کروائیے. یہ یاد دہانی کروانا ایمان والوں کو فائدہ دے گا. تو بنیادی طور پر قرآن حکیم کا مقصد کیا ہے؟ تذکیر، یاد دہانی. یقین کریں قرآن حکیم کو سمجھ سمجھ کر انسان پڑھے، ایمان کے جذبے سے پڑھے، یقین کے جذبے سے پڑھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے مجھے ہدایت حاصل ہو. تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو اطمینان قلب حاصل نہ ہو، ہدایت حاصل نہ ہو، تذکیر و یاد دہانی حاصل نہ ہو. قرآن حکیم کا ہر ہر لفظ اسے یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ تمہارا کوئی رب ہے، تمہارا کوئی مقصد زندگی ہے جو اس نے متعین کیا ہے، اور تمہیں اس کے سامنے حاضری دینی ہے، تمہیں کل قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہے. پانچ سوالات اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس. ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے بارگاہ خداوندی سے یہاں تک کہ ان سے پانچ باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. اور ہر فرد سے سوال ہوگا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. پہلا سوال، عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَى، عمر ہم نے تمہیں دی 50 سال 60 سال، کہاں فنا کر کے لائے؟ جواب دو. دوسرا سوال، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، جوانی کس کام میں لگائی؟ اپنی بہترین صلاحیتیں کس کام میں لگائی؟ جواب دو. تیسرا سوال، وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَا، مال کہاں سے کمایا؟ تمہارا سورس آف انکم کیا تھا، حلال یا حرام؟ جواب دو. چوتھا سوال، وَفِيمَا أَنْفَقَا، کہاں خرچ کیا اس مال کو؟ یہ امانت تھا تمہارے پاس، عیاشیاں کی، اس پیسے سے نافرمانیاں کی، یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کمایا بھی ہو، خرچ کیا، اس کے بارے میں جواب دو. اور پانچواں اور آخری سوال، جو علم حاصل ہوا اس پر کتنا عمل کیا، اس کے بارے میں جواب دو. یہ ہیں وہ پانچ باتیں جن کی تذکیر و یاد دہانی بار بار قرآن حکیم ہمیں کراتا ہے. تو قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کا پہلا درجہ، آسان ترین درجہ، یاد دہانی. اور اس اعتبار سے یہ انتہائی آسان اس لیے ہے کہ اس میں تمام انسانوں کی ہدایت کا سامان اللہ پاک نے رکھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو کتاب ہدایت اور تذکیر حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کر دیا، عوام الناس کو کتاب قرآن حکیم کیا بنا کر دکھائی گئی ہے، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. ہم ان کو دوش نہیں دے سکتے، ان کے سامنے قرآن حکیم کی عظمت بیان ہوتی ہے، اس کا تقدس، لہذا بحمد تعالیٰ اس کا تقدس بھی کرتے ہیں، عظمت بھی ہوتی ہے. اب پوزیٹیولی اگر ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ بھائی اللہ کا کلام جو انتہائی اہتمام سے رب کائنات نے نازل فرمایا، جس رات یہ کلام اللہ نازل ہوتا ہے وہ رات تمام راتوں سے بہتر قرار پا گئی، جس پیغمبر پر یہ قرآن حکیم نازل ہوتا ہے وہ پیغمبر تمام انسانوں کے بہترین انسان، تمام انبیاء کرام کے سردار قرار پائے، جس علاقے میں نازل ہوا وہ مقدس ترین علاقہ قرار پایا، جس قوم کی طرف نازل ہوا وہ قوم امام الناس بنا دی گئی. یہ قرآن حکیم کی عظمت ہی تو ہے. لہذا آؤ قرآن حکیم پر غور کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے تذکیر حاصل کریں. انشاءاللہ پوزیٹیولی اگر یہ باتیں بیان کی جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ رب کائنات ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے اوقات کو فارغ کریں، قرآن حکیم کی زبان سیکھیں، قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ اس موضوع پر گفتگو جاری رہے گی. اگلی مرتبہ اس کا جو دوسرا درجہ ہے، تدبر، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن حکیم سے محبت اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.